الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، اپنے گھر کا دیوانہ بنایا. رات دن صبح و شام اللہ پاک اپنے گھر میں بلا کر بٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے. ورنہ کتنے ہی اہل ایمان بندے ہیں کہ جن کو ایمان کی نعمت تو ملی ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات سے دور ہیں. اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے کہ انسان کا قدم اٹھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور بندہ اللہ کے گھر آ پہنچتا ہے، اور بندی اللہ کی عبادت کے لیے مصلے پر جا بیٹھتی ہے. تو بندہ اور بندی جو بھی محنت کر رہا ہے، کر رہی ہے، تو یہ اللہ ہی کی توفیق اس کے شامل حال ہوا کرتی ہے کہ بندے کا عمل اس کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے. عمل کی توفیق مل جائے تو اس پر بھی شکر ادا کیا جائے، جب عمل انجام پا جائے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی شرف قبولیت کی دعا مانگی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے مزید پھر اعمال کی توفیق مانگی جائے. ہمارا اور آپ کا یہاں ہفتہ وار جمع ہونا، یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش اور محنت، اور یہاں سر جوڑ کے ہمارا بیٹھنا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو پالیں. اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند ہماری سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو ہم سمجھ لیں. اس کے بعد پھر زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور پھر زندگی میں لطف آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا کہ جب تک اللہ پاک کو دین اسلام کی بقا مطلوب اور مقصود ہے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو بھی باقی رکھیں گے. بزرگ ہیں، ارشاد فرمانے لگے کہ میرے پیر و مرشد نے مجھ سے ایک مرتبہ اچانک پوچھ لیا کہ بتاؤ، قیامت کس چیز کا نام ہے، قیامت کیا ہے؟ تو بڑوں کے سامنے چھوٹوں کا ادب کا حکم یہی ہے کہ بڑے جب کوئی سوال کریں تو اگر تو واقعتاً حقیقی جواب انسان کو آتا ہو تو سلیقے سے جواب دے، ورنہ اپنی لاعلمی کا اظہار کر دے کہ حضرت آپ ہی جواب مرحمت فرمائیں، مجھے تو علم نہیں. تو ان بزرگ نے بھی یہی فرمایا کہ حضرت آپ ہی ارشاد فرمائیں، مجھے تو معلوم نہیں کہ قیامت کس چیز کا نام ہے. تو اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے، مسجد نبوی کی بات تھی، مرشد اپنے مرید سے یہ سوال کیا اور پھر وہ ارشاد فرمانے لگے کہ قیامت اللہ تعالیٰ کے غصے کا نام ہے. جب تک کائنات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے رہیں گے، حدیث مبارک میں آتا ہے جب تک کوئی ایک انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا زندہ ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. جب وہ آخری انسان جو اللہ کا نام لے رہا تھا وہ بھی جب مر جائے گا اور دنیا انسانوں سے بھری ہوگی، یہی رونقیں، یہی چمک دمک، یہی گہما گہمی، دنیا کی ترقیاں بڑے عروج پر ہوں گی، لیکن وہ آخری انسان کے جس کی زبان پر صرف اتنی بات تھی کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کو جانتا تھا، جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کے رخصت ہوتے ہی یہ زمین اور آسمان تہس نہس کر دیے جائیں گے. فرمانے لگے کہ یہ اللہ پاک کا جو نام ہے، مبارک نام، یہ اس کائنات کی روح ہے. جب تک روح جسم میں ہوتی ہے تو جسم تر و تازہ صحیح سلامت ہوا کرتا ہے. تو اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کا ذکر، صرف لفظ اللہ زبان پر آنا، ایک فرد کے زبان پر جب تک یہ نام باقی رہے گا اس وقت تک یہ زمین اور آسمان تھمے رہیں گے. اور جب بھری کائنات کے اندر وہ آخری فرد بھی رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ، اس کا غیظ اور غضب وہ پھر نمودار ہوگا کہ اس کائنات کے اندر جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے تو پھر اللہ پاک اس کائنات کو تہس نہس کر دیں گے. پھر وہ قیامت کی ہولناکی اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، کس طرح وہ تتر بتر ہو گئی، پوری کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، چکنا چور کر دی جائے گی، ملیا میٹ کر دی جائے گی. اس کے بعد پھر آگے کے مراحل شروع ہوں گے، آخرت کا معاملہ اور پھر حساب کتاب، وہ سارے معاملات ایک طویل پورا ایک نظام زندگی ہے. تو خلاصہ یہ بیان فرمایا کہ قیامت اللہ تعالیٰ کے غصے کا نام ہے کہ اللہ کی یاد جب تک چلتی رہے گی تو گویا کہ کائنات کی روح ہے، کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں، اللہ کا پیارا نام بھی بڑا عظمت والا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا. پچھلے مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت وہ اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے، تو مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کا مقولہ آپ کو سنایا تھا، فرمایا کہ اللہ کی محبت اگرچہ امر غیر اختیاری ہے لیکن اس کے اسباب بندے کے اختیار میں ہیں. ان میں سے پہلا سبب ہے کثرت ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے بکثرت. اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، جو اس کے احسانات ہیں، ان کو یاد رکھے کہ میرے منعم، میرے محسن نے مجھ پر کس قدر انعامات اور احسانات فرمائے. جمعے کو بھی میں نے عرض کیا تھا، شکر کا مضمون چل رہا تھا، کہ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے شکر کے اوپر مائل کرتی ہیں، ابھارتی ہیں، آمادہ کرتی ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک نے لاکھوں قسم کی مخلوق بنائی ہے اور ان میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بھی انسان بنایا، مجھے وجود دینے کا ارادہ فرمایا، تو حشرات الارض میں سے، چرند پرند درند میں سے، کیڑے مکوڑوں میں سے نہیں بنایا، کوئی مچھر مکھی نہیں بنایا، کوئی موزی سانپ بچھو نہیں بنایا، کوئی بھیڑیا اور کتا نہیں بنایا، کوئی شیر اور چیتا نہیں بنایا. اللہ پاک نے اشرف المخلوقات میں سے چناؤ جو کیا تو مجھے انسان بنا دیا، تو یہ صفت اور یہ خوبی بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے شکر پر مائل کرتی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کو اپنی تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت، فضیلت، اعزاز اور اکرام عطا فرمایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر سارے ہم نے انسان کے حوالے کر دیے. ہر جگہ انسان کی حکمرانی ہے، انسان کی بالادستی ہے، سمندروں پر بھی وہ راج کر رہا ہے اور خشکی بھی اس کے زیر نگی ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس کی زندگی کے لیے جو رزق کے انتظامات کیے تو پاکیزہ رزق اس کے لیے ہم نے مہیا کیا ہوا ہے. طرح طرح کی نعمتیں اللہ پاک نے انسان کے لیے رکھی ہیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جو ہم نے اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں تو بہت بڑی مخلوق کے اوپر ہم نے اس کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. حضرت انسان میں سے اللہ پاک نے ہمارے وجود کو بنا دیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا اعزاز ہے. اور پھر اور بھی جو دیگر انعامات ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ بھی گنوایا کہ اللہ پاک نے کئی ایک مذاہب بنائے. ان مذاہب میں ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ اور منتخب اور چنا ہوا جو دین اللہ کے نزدیک ہے وہ مذہب اسلام ہے. تو فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے منتخب، پسندیدہ، بہتر اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ مذہب، مجھے مذہب اسلام عطا فرمایا. یہ خوبی بھی مجھے شکر کی طرف مائل کرتی ہے. اور پھر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمام کی تمام امتوں میں اللہ پاک قرآن کریم میں فرمانے کہ ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا ہے، تو تمام امتوں میں سب سے افضل امت امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے امت محمدیہ کا فرد بنایا، تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑا انعام ہے. یہ بڑے بڑے انعام بھی اگر انسان سوچتا ہے تو بندہ خود بخود اس کے دل کی گہرائی سے شکر نکلتا ہے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھے، اس کے احسانات کو یاد رکھے، اور اپنی طرف سے بھی اپنا برتاؤ سوچے کہ میں اپنے مالک کے لیے، اپنے خالق کے لیے، اپنے منعم اور محسن کے لیے کیا کر رہا ہوں. اس نے تو مجھ سے خالی تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کوشش مانگی ہے کہ نمازیں پڑھ لو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، حلال کرو، حرام کاری سے بچو، ایک جینے کا سلیقہ دے دیا, طریقے بتا دیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا, ایک سیدھی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ کار بنا دیا, ایک ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دیا کہ جو میرے حبیب کر کے جائیں وہی تمہارے لیے زندگی کا طریقہ ہے. آسان سی سادہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں, بہت صاف ستھری سلجھی بھی بڑی پاکیزہ, اس پر عمل کرنا کوئی دشوار اور مشکل نہیں. ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما کر گئے ہیں, اس زندگی کو اپنا لو تو جو بھی اس طریقہ کار کے اوپر آ جائے گا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب بنے گا اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بنے گا. تو انسان یہ سوچے کہ اللہ پاک نے جو مجھ پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں, نماز ہے, سال میں روزہ ہے, زندگی میں حج ہے, مالداری اگر اللہ پاک نے عطا فرمائی تو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ہے اور قربانی ہے, اللہ ہی نے نعمتیں دی ہیں, مال کی فراوانی دی ہے, تو اگر تھوڑا سا مال اس نے اپنی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا تو اس کی رضا کے لیے لٹانے کے اندر خوشی خوشی انسان لٹانے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آسان سی سادہ زندگی دے کر انعامات کی بارشیں کی ہوئی ہیں اور پھر ان سے کچھ چاہا کہ تم اپنی محنت اور کوشش ہماری بارگاہ میں پیش کرو. ایک مرتبہ حضرت بھائی عزیز بستامی رحمہ اللہ جوش میں اور اپنے فرد میں اور وجد میں آ کر کہنے لگے کہ نماز میں سوائے کھڑے رہنے کے اور کچھ نہیں, روزے میں سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور کچھ نہیں, حج میں سوائے بھاگ دوڑ کے اور کچھ نہیں, اصل جو سب کچھ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش اور اس کی محنت اور اس کی فکر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کتنی کوشش کر رہا ہے, رات دن کوشش کر کر کے کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے, کتنی بھوک برداشت کر رہا ہے, کتنی اس کو آخرت کی فکر ہے. فرمایا کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش, اس کی محنت اور اس کی فکر کو دیکھتے ہیں کہ بندے کے اندر کتنی فکر ہے, کتنی لگن ہے, کتنی وہ کوشش کر رہا ہے میرے پاس آنے کی, اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس فضل کو عطا فرمانے کے لیے اللہ پاک نے یہ عبادات رکھی ہیں کہ بندہ اپنی کوشش دکھاتا ہے, اپنی محنت دکھا رہا ہے, جد و جہد دکھا رہا ہے اور فکر دکھا رہا ہے کہ مجھے آخرت کی کتنی فکر ہے. اس فکر کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے, اور پھر اسی فضل کے نتیجے میں اللہ پاک پھر جنت بھی عطا فرمائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو جب بیان فرمایا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی کیا جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے داخل ہوں گے؟ فرمایا کہ بالکل, مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اپنی آغوش میں ڈھانپ لے گا, اللہ کے فضل و کرم سے پھر میں جنت میں داخل ہوں گا. محنت اور کوشش یہ بندے کے ذمہ لگا دیا, فرض کے درجے میں لگا دیا. فرض نوکری تو پھر بھی فرض نہیں ہے, انسان چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں, لیکن عبادات بندے کے اوپر فرض کر دی, اور آخرت میں سوال بھی سب سے پہلے فرائض, اور ان فرائض میں سب سے پہلے نماز کا سوال, کتنی نمازیں پڑھ کر آئے ہو, کیسی پڑھ کر آئے ہو, کتنا اس میں معاملات صاف ستھرے تھے, کتنی پاکیزگی تھی, کتنا اخلاص تھا, کتنا خشوع, کتنا خضوع. سب سے پہلا سوال نماز کا, اس لیے کہ رات دن گرمی سردی صحت بیماری خوشی اور غمی, خوشحالی ہو تنگ دستی ہو, ہر حال میں پوری زندگی کا جو اللہ پاک نے بندے کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق مربوط کیا ہے وہ نماز کے ذریعے کیا. کسی بھی حال میں دن کے پانچ حصوں میں بندہ اللہ تعالیٰ کو فراموش نہیں کر سکتا, چاہے صحت مند ہو, بیمار ہو, مسافر ہو, مقیم ہو, حالت امن ہو یا حالت جنگ ہو, غربت و افلاس ہو یا مالداری عیش اور آرام ہو, ہر حال میں زندگی کے شب و روز, رات کو بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, دن میں بھی, شام میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی, پانچ وقت اللہ کے سامنے حاضری کو اللہ پاک نے فرض کیا ہے. اس قدر اہمیت اللہ پاک نے دی ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک دن بھی وہ مجھ سے غفلت میں نہ گزرے. اس فریضے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ پاک نے سالانہ بندے کا امتحان رکھا کہ مہینہ دیا ایک, اس میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے اپنے عشق و محبت کا ثبوت دو. مال و دولت سے اللہ پاک نے مالا مال فرمایا تو اللہ پاک نے حج کی عبادت مانگی کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لو, تمہارا فریضہ مکمل. اور زکوٰۃ کے لیے فرمایا کہ لاکھ تم کو دیں گے تو ڈھائی ہمارے لیے خرچ کرو, ہمارے غریب ضرورت مند بندوں کے اوپر خرچ کر دو, 97.5 تمہارے, خالی ڈھائی ہمارے غریب بندوں کے لیے. کتنا بڑا انعام فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عبادات کو ضروری قرار دیا ہے ان کی محنت اور کوشش کو دیکھنے کے لیے. تو بایزید بستامی رحمہ اللہ نے ایک عجیب انداز سے, کہ عام آدمی سننے والا بدک جائے کہ کیسی انہوں نے گستاخی والی بات کر دی کہ نماز میں سوائے کھڑے ہونے کے تھکنے کے اور کچھ نہیں، روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں، اور حج میں سوائے بھاگ دوڑ، محنت اور مشقت اور مجاہدے کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہ سب کچھ اس کے اندر جو چیز مطلوب ہے وہ حقیقت ہے کہ وہ بندے کی کوشش دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کتنی کوشش کر رہا ہے، کتنا اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، کتنی اس کو آخرت کی فکر ہے، کتنا وہ ہماری طرف آ رہا ہے. ایسے بندے جو ضعف کے باوجود، مجبوری اور معذوری کے باوجود بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، کہیں گھٹنے کی تکلیف، کہیں ٹخنے کی تکلیف، کہیں کمر کا درد، کہیں خواتین ہیں، کیسے کیسے عجیب عجیب انداز سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی لاچار ہے، کوئی صحت مند ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کی ہر ادا پسند آتی ہے کہ بندہ جب تکلیف کے باوجود بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے سر زمین پر نہیں رکھ پا رہا، اشاروں ہی سے سجدے کر رہا ہے. اللہ کی شان کریمی پہ قربان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالت صحت میں بندہ جو اپنا معمول زندگی بنا لیتا ہے، اپنے معمولات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر خدا نخواستہ وہ بیمار پڑ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی تکلیف آزمائش آ جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے معمولات پورے نہ کر سکے، اپنی عبادات کو ان معمولات کے مطابق جو اس نے نظام الاوقات کے تحت تیار کیے تھے، اب وہ اس تکلیف کی وجہ سے، اس بیماری اور بخار اور پریشانی کی وجہ سے اس معمولات کو پورا نہیں کر پا رہا جو نوافل کے زمرے میں آتے تھے، جو اضافی عبادات کرتا تھا. فرائض تو ابھی بھی انجام دینا اس کے اوپر ضروری ہے، لیکن دیگر جو اضافی معاملات تھے وہ انجام نہیں دے پا رہا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی، بندے کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں کہ میرا بندہ فی الوقت مجبور ہو گیا، معذور ہو گیا، کمزور ہو گیا، ضعیف العمر ہو گیا، بڑھاپے کو پہنچ گیا، جوانی میں بڑی عبادت کیا کرتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، پیشاب کی تکلیف ہے، دل کا عارضہ ہے، دیگر امراض ہیں، اب میرا بندہ ان معمولات کو پورا نہیں کر پا رہا، لیکن دل میں اس کے کسک ہے، ارادہ یہی رکھتا ہے کاش کہ مجھے وہی توانائی مل جائے تو پھر میں ویسے ہی عبادت کروں. اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما کے نائب بنا کر فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے تمام معمولات کو انجام دیتے رہو. ایک نائب فرشتہ اس کے معمولات انجام دیتے رہتا ہے اور بندے کے اس کے عبادات کے کھاتے کے اندر تمام کے تمام معمولات کامل مکمل آخری سانس تک اللہ تعالیٰ لکھواتے رہتے ہیں. یہ تب ہے جب بندے نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، فکر کا اظہار کیا ہے. درد مند تھا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ذات کو مانگتا تھا، تجھ سے مانگوں میں تجھ ہی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کو مانگنے کی فکر تھی، اللہ تعالیٰ سے محبت مانگتا ہے، تعلق مانگتا ہے، لگاؤ مانگتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی اسی فکر کو دیکھتے ہیں کہ بندے میں فکر کتنی ہے. تو حضرت بایزید بستامی نے بھی فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو چیز کار فرما ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ یہی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر فکر کتنی ہے، کوشش کتنی ہے، محنت کتنی ہے. اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو عطا فرماتے ہیں بدل، وہ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی محبت اور قرب خاص عطا فرما دے کہ اس کے اندر پھر بندے کو ہر عبادت کے اندر حلاوت محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالی کے انعامات کو یاد رکھنا، اس کے احسانات کو یاد رکھنا، پھر اپنی طرف سے جو اپنا برتاؤ ہے، تو یہ دوسری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی. تو پہلے نمبر پر کثرت ذکر اللہ، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، اس کے احسانات کو یاد رکھ کے اپنے برتاؤ کو سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے مالک و خالق کا کتنا میں شکر ادا کر رہا ہوں، اس کی میں عبادت انجام دے رہا ہوں تو کتنی اور کیسی. اور نمبر تین ارشاد فرمایا کہ کسی اہل اللہ سے، کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ لے، اس سے محبت کرنے لگ جائے، تو ان کی محبت کی بدولت اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نصیب ہوگی. اور چوتھے نمبر پر فرمایا اطاعت اور فرما برداری پر مداومت اختیار کرے، مواظبت اختیار کرے. دو چار دن کی عبادت کر لی، شب معراج میں پوری رات جاگ لیا، شب برات میں ساری رات جاگ لیا، شب قدر میں ساری رات عبادت میں گزار دی، باقی سال چھٹی، ربیع الاول آ گیا، عشق و محبت کے خوب ڈھنڈورے انسان نے کر لیے، چرچے کر لیے، تذکرے کر لیے، چند ایک محفلیں کر لی، اس کے بعد سال بھر چھٹی. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں. پسندیدہ عمل یہ کہ پوری زندگی اس کی یکساں ہو. عاشق اگر ہے، صادق ہے، تو ہر روز روز عید، ہر شب شب قدر، گر قدر بدانی، اے خواجہ چے پرسید ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر از گر قدر بدانی. ارے جناب، آپ شب قدر کی علامات اور نشانی کیا پوچھتے ہیں؟ قدردان کے لیے تو زندگی کی ہر رات شب قدر ہے، اگر وہ قدر جانتا ہو. ہر رات ہی اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں، بخاری شریف کی مستند ترین حدیث ہے، ہر رات آخری پہر جب رہ جاتا ہے, رات کا آخری تہائی حصہ جب شروع ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں, نزول اجلال فرماتے ہیں جیسے اس کے شایان شان ہے, اور پھر بندوں سے پکارتے ہیں, ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا, ہے کوئی اپنی ضروریات میرے سامنے رکھنے والا, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, اپنے اپنے مطالبات لے آؤ میرے سامنے, اپنی اپنی درخواستیں لے آؤ, منظور کرا لو. دعاؤں کے لیے اعلان ہوتا ہے, کوئی دعا مانگنے والا, ہے کوئی اپنی مغفرت چاہنے والا, ہے کوئی جو اپنی ضروریات لے کر آ جائے, جو اپنے مطالبات, جو اپنی حاجات میرے سامنے لائے تاکہ میں اس کی ضروریات پوری کروں. یہ تو روزانہ ہی اللہ تعالی نے بندہ مومن کے لیے ہر رات شب قدر بنا رکھی ہے. ہر شب شب قدر اصغر قدر بدانی, اگر قدر دان ہوگا تو ہر رات ہی وہ اس سے اسی طرح فیضیاب ہو جائے گا جس طرح شب قدر میں ہو رہا تھا. تو فرمایا کہ عبادت کے اوپر مداومت ہو, مواظبت ہو, دوام ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو, چھوٹا سا عمل ہو, تھوڑا سا عمل ہو, یومیہ کوئی بھی اس کا ایک عمل ہے, ہے مختصر سا لیکن روزانہ کرتا ہے, دن اور رات میں اس نے جو اپنے معمولات بنائے ہوئے ہیں مختصر سے ہیں لیکن روز کی بنیادوں پر کرتا ہے, تو یہ عمل اللہ کے یہاں زیادہ مقبول اور محبوب ہے. تو بندے کو بھی اپنے لیے نظام الاوقات بنا لینے چاہیے, مختلف انداز کی عبادات روز مرہ اوقات کے ساتھ ان کو وابستہ کر دیں کہ وقت آنے کے ساتھ یاد دہانی ہو جائے کہ اب میری اس عبادت کا وقت آ گیا, میری اس عبادت کا وقت آ گیا. پانچ نمازیں اللہ پاک نے زندگی کی عطا فرمائی ہیں, ایسا مربوط نظام عطا فرمایا گیا, فجر کا وقت, ظہر کا وقت, عصر کا وقت, یہ سارے پورے پورے ابتدا انتہا, ابتدا انتہا, ہر نماز کے وقت کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. اپنے کاموں کو, اپنے معمولات کو انسان نمازوں کے اوقات سے جوڑ لے, کس کس وقت میں مجھے کیا کیا معمول انجام دینے, تو سارا کام آسان ہو جاتا ہے. فجر کے وقت کے اپنے معمولات الگ بنا لے, ظہر کی نماز کے اندر انسان کو جتنی فرصت ہے اس کے معمولات الگ بنا لے, عصر کے وقت میں معمولات الگ بنا لے. کتنی پیاری پیاری بشارتیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی رحم فرمائے اپنے اس بندے پر جو عصر سے پہلے کی چار سنتیں ادا کرتا ہو. کتنی مبارک دعا ہے کہ ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی دعائے رحمت اپنی ذات کے لیے چاہتے ہوں تو عصر سے پہلے چار رکعت کا معمول بنا لیں, کیونکہ آپ کا ارشاد ہر ایک کے اوپر صادق آئے گا کہ جو بھی عصر سے پہلے کی چار سنتیں پڑھے گا وہ آپ کی دعا کا مصداق بن جائے گا کہ اللہ رحم فرمائے, رحمت نازل فرمائے اپنے اس بندے پر جو عصر سے پہلے کی چار رکعت سنتیں پڑھ لے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دعا فرمائی, اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی تو ایک موقع پر دعا فرمائی کہ اے اللہ میری مغفرت فرما. الفاظ اس طرح تھے, یا اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما, ابو ہریرہ کی ماں کی مغفرت فرما, اور جو ان دونوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگے اس کی بھی مغفرت فرما. ہم اور آپ اگر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مورد بننا چاہیں تو وقتاً فوقتاً اہتمام کے ساتھ اپنی دعاؤں میں دعائے مغفرت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور ان کی والدہ ماجدہ کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں کہ یا اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کی والدہ ماجدہ کی مغفرت کاملہ فرمائیے, درجات عالی عطا فرمائیے, اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح دنیا میں ساتھ نصیب تھا آخرت میں بھی ویسے ہی ساتھ نصیب فرمائیے. اپنی محبت کا اظہار کر کے اللہ سے دعا مانگیں, اس کے نتیجے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہمیں مل جائے گی. ظاہر ہے کہ منتخب ہستی ہیں, مبارک ہستی ہیں, صحابہ کے اندر ان کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ انہی کے ذریعے سے امت کے اندر منتقل ہوئی ہیں. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اپنے معمولات کو نماز کے اوقات کے ساتھ انسان مربوط کر لے, درود شریف پڑھنا ہے, استغفار کرنا ہے اور دیگر اذکار کرنا ہے تو مختلف نمازوں کے ساتھ انسان کو جوڑ لے, سورتوں کی تلاوتیں کرنی ہیں سورہ یاسین کو انسان فجر کے ساتھ جوڑ لے, سورہ واقعہ کو مغرب کے ساتھ جوڑ لے, سورہ ملک کو عشاء کے ساتھ جوڑ لے, سورہ نبا اور سورہ فتح ظہر اور عصر کے ساتھ جوڑ لے. یہ صورتیں انسان مربوط بنا کے نظام الاوقات کے ساتھ روزانہ کا اپنے ایک معمول بنا لے, پھر وہ معمول تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا پسندید اور محبوب ہے, پھر اس کی خیر اور برکتیں فتوحات بندے کو ملتی ہیں. بڑی آسان سی مثال ہے کہ جو کام دوام کے ساتھ کیا جاتا ہے مؤثر اور کارآمد ہوا کرتا ہے. ان بزرگ نے جو مثال دی فرمایا کہ مرغی 21 دن تک مسلسل انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے تو تب جا کر اس سے چوزے نکلتے ہیں, بے جان چیز سے جاندار پیدا ہو جاتا ہے. مرغی اگر چار چھ دن بیٹھے اور سوچے کہ چلو بہت تھک گئی، ایک دو دن ذرا وقفہ کر لوں، ناغہ کر لوں، چھٹی کروں گی، پھر دوبارہ سے کام شروع کروں گی، تو بیچ کا دو تین دن کا وقفہ ان انڈوں کو خراب کر دے گا. پھر وہ دوبارہ بیٹھتی ہے، پھر وقفہ کر لیتی ہے، پھر بیٹھتی ہے، پھر وقفہ کر لیتی ہے، پھر بھلے وہ سو دن بیٹھے لیکن انڈے ضائع اور خراب ہو جائیں گے. لیکن وہی مرغی دوام کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ صرف 21 دن بیٹھتی ہے تو 21 دن بعد ہر انڈے سے زندہ تابندہ ایک چوزہ نکلتا ہے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ. تو دوام کے اندر بڑی استحکام کے اندر، دوام کے اندر، مواظبت کے اندر اللہ پاک نے بڑی خیر اور برکتیں رکھی ہیں. یہی تو وجہ ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ دل کو اللہ کی یاد سے گرمانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے ہاتھوں کو ملو. ہاتھ ایسے ملوایا، اس کے رگڑوائے، کہا ہاتھوں میں کیا محسوس ہو رہا؟ کہا گرمائش. فرمایا کہ دل کے اوپر بھی جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ جب پڑتا ہے نا، تو دل میں بھی اللہ کی یاد کی گرمائش پیدا ہوتی ہے. ذکر تو ہم کریں دو چار مرتبہ، اور چاہیں یہ کہ دل کے اندر اللہ کی یاد کی گرمائش اور حرارت پیدا ہو، تو ایسا نہیں ہوگا. ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. اپنا معمول بنا لے ذکر اللہ کرنے کا، اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو زندہ کرنے کا ارادہ کر لے. مدینہ منورہ میں جو بزرگ ہیں حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے دوست، تو ان سے ایسی بات چیت چل رہی تھی، اس پر فرمانے لگے کہ ذکر اللہ کی کثرت بسا اوقات اس قدر حاوی ہو جاتی ہے، فرمانے لگے کہ کبھی کبھی بیت الخلاء تک میں زبان کو روکنا پڑتا ہے. وہ ماشاء اللہ وہ ذکر جاری ہوتے ہوتے ایسا معمول بن گیا. تو فرمانے لگے کبھی کبھی میں خود بھی مشکل میں پڑ جاتا ہوں کہ بیت الخلاء میں ہوتا ہوں، زبان کو پھر روکنا پڑتا ہے باقاعدہ، کوئی معمول ایسا ذکر جاری ہو گیا، دل جاری ہے، زبان جاری ہے اللہ کی یاد میں. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان محنت کرتا ہے، دل کے اوپر اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، ذکر اللہ کثرت سے کرتا ہے، تو دل کے اندر اللہ کا نور، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو مداومت ہونی چاہیے. اللہ، ہم اور آپ تو زندگی گزر جاتی ہے بمشکل اللہ تعالیٰ کے جو نام زبان پر لیتے ہیں، وہ میرے خیال سے سینکڑوں ہی تک ہی پہنچتے ہوں گے، ہزاروں تک بھی پہنچنا مشکل ہے. اللہ والے جو اللہ کی محبت میں دیوانے تھے، اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے، بے تاب تھے، بے قرار تھے، تو ان کے معمولات کے اندر یومیہ سوا لاکھ اس میں ذات کا ذکر وہ معمول میں داخل اور شامل تھا. اللہ اللہ اللہ، اللہ کا جو اس میں ذات ہے، اس اللہ کے اس میں ذات کو، اللہ کے ذاتی نام کو یومیہ وہ سوا لاکھ مرتبہ اس کا ورد کیا کرتے تھے. ہماری تو شاید پوری زندگی میں بھی سوا لاکھ نہ بنے، کیونکہ ہمارا معمول ہی نہیں ہے کہ ہم دن میں بھی کبھی 100 مرتبہ اللہ کا نام اس طرح اہتمام سے لیں کہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. وہ مشکل کبھی رمضانوں میں، کبھی کوئی خاص راتیں آ جائیں، کوئی عبادت کا کوئی موقع آ جائے، تو اس وقت تو ہم خوب عبادت کر لیتے ہیں، لیکن معمولات یومیہ کے طور پر، شب و روز کے طور پر ہمارا شاید کہ اس طرح خوراک کی طرح کوئی ذکر کا معمول نہیں. جس طرح خوراک کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا، تو یہ ذکر ہماری روح کی غذا ہے. جتنا زیادہ ذکر ہوگا، جتنی زیادہ درود استغفار اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کلمہ توحید، کلمہ شہادت، مختلف کلمات، جتنا زیادہ انسان ان کو اپنے معمولات زندگی بناتا ہے، اتنے ہی زیادہ اس کی زندگی میں رونق اور نور اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور حلاوت اور اللہ تعالیٰ کا نور معرفت اس کے دل کے اندر جگہ بناتا ہے. تو دل کی گرمائش کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ اہتمام کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو، لیکن مداومت کے ساتھ، دوام اور استحکام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ. تو تیسری چیز فرمائی، چوتھی چیز فرمائی کہ طاعت کے اوپر مواظبت. عبادت اور اطاعت، اس کو طاعت کہا جاتا ہے، یعنی فرما برداری، کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وہ دوام کے ساتھ ہو. اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ حق تعالیٰ سے دعا کرنا، ساری محنت کر لینے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا پیکر بن جائے کہ اللہ محنت تو میں کر رہا ہوں، اب دینا یہ آپ کا کام ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کر دے. کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی، تو کثرت سے ذکر اللہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کر رہا ہے، اہل اللہ سے تعلق جوڑ رہا ہے، اطاعت اور فرما برداری پر دوام اختیار کر رہا ہے، اس سب کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے فریادی بن جائے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، یا اللہ مجھے آپ اپنی ذات عطا فرما دیجئے. پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کا سوال کرے، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے، لیکن چھوٹے منہ کے ساتھ بڑی بات کرنے کی خود اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں چھوٹ دی ہے کہ جو بندہ جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں, جس مان کے ساتھ, جس ناز کے ساتھ, جس ارمان کے ساتھ, جس چاہت, جس بے تکلفی کے ساتھ جو بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے اس کو میں عطا فرماتا ہوں. چار پانچ صحابہ موجود تھے, ویسی گپ شپ چل رہی تھی, ہر ایک نے کہا یار اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ کون کیا چاہتا ہے کون کیا چاہتا ہے. تو کہا کہ میرا دلی ارمان یہ ہے کہ میں یہ بن جاؤں, میرا دلی ارمان ہے میں وہ بن جاؤں, میرا دلی ارمان. ہر ایک کی چاہت کو اللہ پاک نے ہو بہو پورا کر کے دکھا دیا. حالانکہ اس وقت ایک معمولی سی گپ شپ کا بات وہ تھا, گپ شپ جس طرح ہوتی ہے تو بڑا ہو کے کیا بنے گا, جیسے ایک رکشے کے پیچھے لکھا تھا کہ رکشے کی خواہش ہے کہ بڑا ہو کر ٹرک بنے. بچوں کی ہوتی ہے نا, بچے کی خواہش ہے کہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے, پائلٹ بنے, انجینئر بنے. تو کسی رکشے والے نے لکھا تھا کہ رکشے کی خواہش ہے کہ بڑا ہو کر ٹرک بنے. تو اسی طرح وہ حضرات بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے اپنی گپ شپ کے اندر کہنے لگے یار اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں, قبولیت کی گھڑی ہوگی. تھے صحابہ اکرام, تھے بڑی ہستیاں, تھے سیدھے سادے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے اور چہیتے اور محبوب ترین امت کا پورا خلاصہ اور نچوڑ تھے, جن کو اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں جگہ جگہ مختلف انداز سے بیان فرماتے ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه اشداء علی الکفار, جو ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں صحابہ, وہ کفار کے اوپر بڑے شدید ہیں, عقاب کی طرح ان پر جھپٹتے ہیں. رحماء بینہم, آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں, پیار محبت کے ساتھ جینے کے سلیقے جانتے ہیں, سینوں میں وہ جذبے رکھتے ہیں جو آگ بھی ہیں اور شبنم بھی, ہم غنچہ صفت بھی رہتے ہیں رکھتے ہیں مزاج برہم بھی, آگ بن کر شعلے بن کر برستے ہیں دشمن کے اوپر, قہر خداوندی بن کر ثابت ہوتے ہیں, اور آپس میں ایسے کہ ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور اور قربان کر رہے ہیں. مارکا تھا جس میں زخمی لہو لہان پڑے تھے, پانی کا مشکیزہ لے کر چلے کسی کو پلا دوں, پانی 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 کی فریاد ہو رہی تھی, پہنچے اپنے چچزاد بھائی کے پاس, پڑوسی نے بھی آواز دی پانی. موت کے وقت پیاس بڑی شدید لگتی ہے, تو کہا کہ پہلے اس کو پلا لو. اس تک جب وہ مشکیزہ لے کر پہنچے تو ایک اور شہید کے ہونے والے کی آواز آئی پانی, کہا کہ اس کو پلا لو. اس تک جب پہنچے تو وہ دم توڑ چکے تھے. واپس پلٹ کے جب دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی دم توڑ چکے تھے. واپس پلٹ کے جب پہلے اپنے چچزاد بھائی کے پاس پہنچے وہ بھی دم توڑ چکے تھے. جب آپس کا معاملہ ہو تو اتنے شیر و شکر کے موت کی آغوش میں جا رہے ہیں اور پانی کی شدت تڑپا رہی ہے, پیاس ترسا رہی ہے, لیکن اس وقت بھی ایثار کا یہ جذبہ کہ اپنے پڑوسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کو پہلے دے دو, اور انہوں نے آگے والے کی طرف اشارہ کر دیا. یقیناً ان میں بھی اگر رمق ہوتی تو وہ بھی کسی اور کی طرف اشارہ کر دیتے. تو آپس میں ایسے شیر و شکر بھائی بھائی میٹھے کہ ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے, تو ایسے پیارے صحابہ کہ انہوں نے ایک موقع پر تین چار نے پانچ نے اپنے اپنے خیالات کو اور اپنی اپنی آرزوؤں کا اظہار کیا, اللہ پاک نے ہو بہو وہی عطا فرمایا. جن میں سے ایک نے بادشاہت مانگی تھی, اللہ پاک نے اس کو بادشاہت بھی عطا فرما دی. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب مداومت کے ساتھ کام کرتا ہے, عبادات اور طاعات کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کو ملتی ہے, تعلق بھی اس کو ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نور معرفت بھی اس کو ملتا ہے. تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو حضرت نے یہاں ذکر فرمائی ہیں کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو, اس کے احسانات کو یاد کرے. ابھی ہمارا جو سفر ہوا عمرے کا, اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ہمیں حجر اسود کے بوسے کی سعادت ملی. ایک تو ہوتا ہے رش کے اندر انسان دھکم پیل کھینچا تانی, اس میں تو دم گھٹ جاتے ہیں لوگوں کے, بعض کمزور دلوں کی تو موت واقع ہوتی ہے جو اس میں دب جاتے ہیں, دم گھٹ جاتا ہے, بعض اموات بھی ہوتی ہیں. تو سارے اس سے بچا کر اللہ پاک نے ایک اعزاز عطا فرمایا. صرف یہ اس پر عطا یہ سناتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو سوچنا, کہ اللہ کے انعام جب سامنے ہوتا ہے تو بندے کی زبان سے بے ساختہ شکر نکلتا ہے. ہمارا ایک شاگرد ہے, دو شاگرد ہیں, ایک شاگرد مسجد نبوی کی خدمت کے اوپر معمور ہے, اور کئی ایک عالم ہیں وہاں پر, علماء ہیں, یہاں سے باقاعدہ پڑھ کے فارغ التحصیل ہوئے, لیکن حرمین کی خدمت کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی محبت میں کہ چلو اللہ کے گھر کی حاضری بھی مل جائے گی اور خدمت کی سعادت بھی مل جائے گی. تو دو ہمارے اچھے لاڈلے شاگرد, ایک مکہ مکرمہ میں زمزم کی خدمت پر معمور ہے اور ایک مدینہ طیبہ میں صفائی کی خدمت پر معمور ہے. تو ملاقات ہوتی ہے تو واری واری جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کسی طرح بھی اپنے استادوں کی خدمت کریں. تو اس دفعہ بھی ہم دو تین استاد تھے, تو جب اس سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ استاد جی کل آپ کو انشاءاللہ حجر اسود کا بوسہ دلوائیں گے. رات کو یہ بات ہوگی تو اگلے دن ہمیں لگا جیسے عید کا دن ہو. اس نے کہا 11:30 بجے میں آ جاؤں گا, آپ لوگوں کو ساتھ لے چلوں گا اور چل کے وہاں انشاءاللہ بات چیت کر لی اور آپ لوگوں کا بوسے کا انتظام ہوگی. اور ترتیب یہ ہوتی ہے کہ صفائی والا عملہ آتا ہے, وہ حرم کے صفائی والے پورا جماعت چلتی ہے دھلائی صفائی والے, تو اس میں اس کے دوست بھی ہیں, ظاہر ہے ان کا ایک ساتھ رہنا سہنا, کئی سالوں سے وہاں کام کر رہے ہیں تو آپس میں تعلق, تو اس میں ان کے جاننے والا تھا, اس سے اس نے بات کی ہوئی تھی کہ میرے استاد لوگ آئے ہوئے ان کا بوسہ دلوانا ہے. تو ترتیب یہ بنائی کہ جب صفائی کی ٹیم آئی تو ہمیں اس نے خاموشی سے حتیم میں داخل کرا دیا, اتنے وہ صفائی ہوتی رہی, اتنے کافی اللہ کے فضل سے ہمیں موقع مل گیا نوافل پڑھنے کا, دعائیں مانگنے کا. پھر وہ ہونے کے ساتھ جب وہ معاملہ آگے کا ہوا, جب صفے بننے لگی زہر سے پہلے, تو اس وقت پھر اس نے تھوڑی سی ایک لائن لگتی ہے, اس لائن کے اندر ہمیں بھی داخل کر دیا. اب وہ شرطے آتے ہیں جو پولیس والے ہیں, تو وہ ہٹانے لگے اضافی لوگوں کو, تو اس پر وہ صفائی والا ہمارے آس پاس ہی گھوم رہا تھا, اس نے پھر شرطے کو اور پولیس والے کو بول دیا کہ میرے مہمان ہیں. ہم تین افراد تھے تو بس اس نے ان کی سفارش کی لاج رکھی اس پولیس والے نے, ہم تینوں کو اور ہم سے آگے کچھ افراد اور تھے ان کو لائن سے لگا دیا, اور ہمارا جو نمبر تھا وہ بالکل رکن یمانی پر تھا. ہم تینوں افراد رکن یمانی پر تسلی سے کھڑے رہے, اپنے ہاتھ ملتے رہے. یہ وہ پتھر ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنے مبارک ہاتھ لگایا کرتے تھے. حجرِ اسود کو تو آپ نے چوما ہے, دیر تک چوما اور روئے ہیں, اور رکن یمانی پر آپ نے اس کو چوما نہیں, اس کو ہاتھ لگایا, مبارک ہاتھ. یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک لگے ہوئے, اور اس کو چھونا یہی ثواب اور سنت ہے. ہم وہاں کھڑے رہے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک ہمیں موقع ملا, آگے چونکہ خواتین کے بوسے کے لیے باری چل رہی تھی, تو یہاں تسلی سے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے کا موقع ملا, اور دیر تک اللہ پاک نے اس پتھر کے ساتھ لمس کا موقع عطا فرمایا. اس کا وہ جو خدمت کرنے والا تھا اس کا نام تھا مشتاق, وہ آس پاس ہی صفائی کا وہ وائپر لیے پھر رہا ہے, اور یہ آ گیا پیچھے آ رہا ہے, لیکن نظر اس نے ہم پر رکھی ہوئی کہ کہیں ان کو کوئی آگے پیچھے ادھر ادھر نہ نکال دے. جیسے ہی شرطہ آس پاس آتا فوراً وہ آ کر اس کو کان میں کہتے تھے مہمان ہے میرے. ہوتے ہوتے جب وہ باری شروع ہوئی اللہ پاک کے فضل و کرم سے, یہ کہ بعد دیگر ہر ایک اپنے اپنے بوسے لیتا رہا, میری بھی باری آ گئی اللہ کے فضل و کرم سے, تو ہم نے بھی جلدی سے اس پر ہاتھ مل لیا کہ چلو انوارات برکات لمس ہو جائے. یہ وہ پتھر ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے, اور لاکھوں مسلمانوں کے, کروڑوں انسانوں کے, اور انبیاء کرام, بڑے بڑے صحابہ, کس کس کے اس پر ہونٹ لگے ہیں. بڑا مبارک پتھر ہے, تو اس پہ جلدی سے میں نے ہاتھ مل کے پھر اس کو چوم لیا, بوسا دیا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حجر اسود کو بوسا دینے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ سے مسافہ کر لیا. تو وہ کیفیت ایسی تھی جیسے ہمیں عید کا دن لگ رہا تھا, ہم تینوں, دونوں تینوں استادوں کو, اور ایک ایسے جذبات تھے جس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر رہے تھے. ایک تو دھکم پھیل میں انسان بوسا لیتا ہے, اس میں تو جان پہ بن جاتی ہے, لیکن اس طرح سے کہ رات سے ہمیں پتا تھا کہ کل آپ کو بوسہ دلوا دیں گے اور 11:30 بجے چلیں گے لینے. آ گیا پھر ہمیں ساتھ رکھا, پھر وہاں حرم میں ہی لے جا کر اندر چائے پلائی, اور اس کے بعد پھر حتیم میں ماشاءاللہ موقع مل گیا, پھر رکن یمانی پر تسلی سے موقع ملا کہ وہاں تو رش کی وجہ سے خالی ہاتھ کا چھونا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں تقریباً 10-15 منٹ ہم تینوں کھڑے تھے تسلی سے, اور یہ ظہر کے لیے صفے بن چکی تھی. ان صفوں کے اندر ظاہر ہے کہ پھر وہ جب ترتیب بناتے ہیں پھر پولیس والے وہاں پھر کسی کو ہلنے جلنے نہیں دیتے, لیکن اللہ پاک ہی کا یہ فضل و احسان تھا, اس کا کرم تھا. تحدیث بھی نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے اس انعام کو بندہ جب یاد کرتا ہے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ یا اللہ تیری شان کریمی پہ قربان کہ تو نے کتنا فضل و کرم فرمایا. تو جب بوسہ دے لیا تو دل کو ایسی ٹھنڈک مل گئی جیسے منزل حاصل ہو گئی, ایک مقصود حاصل ہو گیا, مطلوب مل گیا ہو, محبوب سے ملاقات ہو گئی ہو. تو وہ شخص اس وقت, تو ہم لوگ پھر نماز صفوں میں لگ گئے, ظہر کی نماز پڑھ لی, نماز کے بعد پھر وہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آیا. ہری وردی میں ہوتے ہیں حرم کے صفائی والے, آپ میں سے جو حضرات گئے ہیں سب نے دیکھا ہے, تو وہ ویسی بھی ملاقات کے لیے آیا. تو بے ساختہ میری زبان سے اس کے لیے دعا نکلی, بیت اللہ شریف سامنے تھا, میزاب رحمت کے ہم لوگ سائے میں سامنے کھڑے تھے. میں نے کہا جس طرح آپ نے ہمارے لیے پولیس والے سے سفارش کر کے حضرت اسود کا بوسہ دلایا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے. اس وقت جو ہماری کیفیت تھی کہ اس نے ہم پر ایک احسان کیا, اور اپنے اس تعلق کی وجہ سے ہمیں ایک سعادت نصیب ہو گئی, تو بے ساختہ دل میں یہی آیا کہ اللہ اس نے ہمارے لیے سفارش کی, اور اس قدر اعزاز اور اکرام سے, اس قدر پیارے انداز سے آپ نے ہمیں بوسے کا سعادت نصیب فرما دی. اور وہ شاگرد جو ہمارا شاگرد جو وسیلہ اور ذریعہ بنا, وہ الحمدللہ اس قدر بڑے سائز کا پورا غلاف کعبہ کا لے آیا, اسی سال کا غلاف کعبہ. جو یہ اتر جاتا ہے پھر وہ تقسیم ہوتا ہے ہاتھ در ہاتھ مختلف افراد اور اشخاص تک پہنچتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ پہلے بھی حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پاس بھی غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہے. اس مرتبہ اللہ پاک نے بندہ ناچیز کو بھی یہ سعادت دے دی کہ الحمدللہ ایک فٹ کے لگ بھگ پورا ایسا غلاف کعبہ زبردست کہ جس کو منہ پہ لگاؤ تو وہی تازہ خوشبو وہی مہک آ رہی ہے جو غلاف کعبہ کے اندر جو خوشبو لگائی جاتی ہے تو وہ اس میں ابھی تک رچی بسی ہے. اب وہ ایک عام آدمی کا جو بندہ ہے اللہ کا بندہ ہے اس کا وہ احسان شاید کہ اب ہمیں ساری زندگی یاد رہے گا کس طرح سے اس نے ہمارے ساتھ اس نے چونکہ تعارف کرا دیا تھا کہ میرے استاد آئے ہوئے ہیں اس تعلق کی لاج رکھے اس نے ہمیں حتیم میں بھی بڑی بے فکری سے نمازیں پڑھوا لی اور نمبر دو رکن یمانی پر بھی اور نمبر تین بڑے اعزاز اور اکرام سے اور بڑی تسلی سے حجر اسود کا جو بوسہ نصیب ہوا. تو یہ احسان جب ایک انسان کا ہو تو وہ شاید انسان زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا وہ لمحات ساری زندگی نہیں بھلا سکتا. تو اللہ تعالیٰ تو پھر منعم حقیقی ہیں محسن حقیقی ہیں. اس نے تو ہمیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ تو ناقابل ذکر ایک نطفہ تھا کہ محفل اور مجلس میں اس کا تذکرہ کرنے کے لیے کنایات استعمال کرنے پڑتے تھے کہ جو اصل اس کا مادہ ہے جس سے اس کو پیدا کیا گیا اس کو کھلے لفظوں میں انسان اس کا نام بھی نہیں لے پاتا. کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ وہ اس حالت میں تھا پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اس حالت سے نکال کر کہاں سے کہاں پہنچایا اور اشرف المخلوقات بنا دیا. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا ہم نے اس کو انسان بنایا عقل و خرد عطا فرمائی ہوش و حواس عطا فرمائے اس کو سمجھ بوجھ کی صلاحیت عطا فرمائی اور اس کو راستے دکھا دیے. اب اس کا امتحان ہے انا اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب وہ دو طرح کے انسان سامنے آتے ہیں بہت سارے تو شکر گزار ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اس کی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں تو شکر گزاروں میں شامل ہو جاتے ہیں اور بہت سارے وہ ہیں جو اللہ کے انعامات کو فراموش کر کے ناقدری کر کے ناشکروں میں داخل ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کے انعامات کو اس کے احسانات کو اپنے پر سوچے اور اپنے برتاؤں کو سوچے کہ میں نے اپنے منعم اور اپنے محسن کا بدلہ کس طرح سے چکایا ہے. اور چوتھی چیز اللہ والوں سے تعلق اور پانچویں چیز نہ بلکہ تیسری چیز اللہ والوں سے تعلق اور چوتھی چیز اطاعت پر مداومت اور پانچویں چیز اللہ تعالی سے دعا. اس سے متعلق کچھ مضمون آپ حضرات سماعت فرما چکے تھے پچھلے مضامین میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ ہی کو مانگا جائے اللہ ہی کو حاصل کر لیا جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ مشکل سے مشکل کام بھی جب انسان کے سامنے ہدف اس کا مطلوب اور مقصود اور محبوب ہو تو پھر راستے کی تمام دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں. ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ ہر ہر عبادت کے اندر اب طریقہ سلیقہ کون سی عبادت کو کیا 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 جائے تو اگر ہر ہر عبادت پر محنت کی جاتی نماز کے اوپر محنت کی جاتی ہے ایک زمانہ لگ جاتا. روزہ ہے دیگر عبادات ہیں ہر ہر چیز کے اندر محنت درکار ہوتی تو مدت گزر جاتی زندگیاں لگ جاتی لیکن سلیقہ اور ڈھنگ پیدا نہ ہوتا. فرمایا کہ سب سے